को जैसे ही आया नजर, खून में डूबा हुआ फातह खैबर का सर। हाय अली, हाय अली, वा वैला बेटियां दिल थाम कर गिरती रही खाक पर, बेटियां दिल थाम कर गिरती रही खाक पर। हाय कई बार गजब हो गया घर में खुदा के शेर खुदा पर, चल गई तलवार गजब हो गया घर में खुदा के शेर खुदा पर, चल गई तलवार गजब हो गया। रूह तड़पने लगी मादर हसनैन की, जब ये सदाएं सुनी बेटों के ये बहन की। हाय अली, हाय अली, वा वैला आ गई बिनते नबी, कूफे में रोती हुई आ गई बिनते नबी, कूफे में रोती हुई बन के आजादार गजब हो गया घर में खुदा के शेर खुदा पर, चल गई तलवार गजब हो गया घर में खुदा के शेर खुदा पर, चल गई तलवार गजब हो गया।
माहे रमजान की 19वीं रात में ये दुआ वारिद हुई है। खुदाया मैंने शाम की है बंदे आस्था बोस की तरह, जो अपने नफा और नुकसान का अख्तियार नहीं रखता है और अपने नफ्स से किसी बुराई को दूर नहीं कर सकता। मैं गवाही देता हूँ उसकी अपने नफ्स पर और तुझसे एतराफ करता हूँ अपनी कुव्वत की कमजोरी और अपनी तदबीर की कमी की। तू मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद नाजिल कर, और जिसका तूने तमाम मोमिनीन और मोमिनात से वादा किया है बख्श देने का, इस रात में उसे पूरा कर दे। और जो तूने मुझको दिया है उसको मुकम्मल अता कर। मैं तेरा मिस्कीन, हाजतमंद, कमजोर और फकीर व नातवा बंदा हूँ। खुदाया मुझको अपने जिक्र का भूलने वाला न करार देना उसमें जिसको तूने अता किया है, और न अपने एहसान से गाफिल करना जिसमें तूने मुझको अता किया है, और न अपनी कबूलियत से मायूस होने वाला बनाना चाहे देर हो जाए। मुझसे राहत में, नुकसान में, या सख्ती में, या आसाइश में, या आफियत में, या बला में, या तंगी में, या नेमत में, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। जी हाँ सामेईन, इस दुआ को कफ अमी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि इन रातों में पढ़े क़याम क़ऊद और रुकू सजदे की हालत में पढ़ता रहे। अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा ने फरमाया है कि इन रातों में बेहतरीन आमाल तलब मग़फ़रत और अपनी दुनिया और आखरत के मतालिब के लिए दुआ करना, और अपने वालदैन और अपने अजीज़ों और बिरादरान ईमानी जिंदा और मुर्दा के लिए दुआ करना, और ज़िक्र खुदा और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना है जितना भी मुमकिन हो सके।
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد।
सामीन आप समाध फरमाइए माह मुबारक रमजान के 18वें दिन की दुआ और उसका तर्जुमा।
रहमान रहीम آنکھوں سے اسحار و نور رسوی ہے قلبی بزیائے انوار و خود بکل اعضائی الاتباع آثار بنور کم یا منورم قلوب العارفین.
اے معبود، آج کے دن مجھ کو اس مہینے کی سحریوں کی برکت سے آگاہ کر، اس میں میرے دل کو اس کی روشنیوں سے چمکا دے، اور اس میں میرے اعضا کو اس ماہ کے احکام پر عمل کرنے کی طرف لگا دے بے واسطہ اپنے نور کے، اے پہچاننے والوں کے دلوں کو روشن کرنے والے.
اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجئے. خدا حافظ.
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں تیرے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہو کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے کسی کی لاش پر گیسو پریشان ایسے ہوتے ہیں قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا محبت کے وفا کے دفعمان ایسے ہوتے ہیں خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے خدا ہی جانے نگانی سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا مسلمانوں کو سمجھا تو مسلمان ایسے ہوتے ہیں.
سامعین, ابھی آپ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے. سامعین, ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین, ہر عبادت میں خلوص شرط ہے. جب انسان صرف اور صرف اپنے پروردگار کی رضا کے خاطر کوئی فعل انجام دیتا ہے تو خدا بھی اس کے عمل کو قبول کر کے اپنا عذاب اس سے دور کر دیتا ہے. صدقے کے بارے میں پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ پروردگار کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. جی ہاں سامعین, اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا, تو سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت.
سامعین, اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ایران, پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج ایران میں سرکاری تعطیل کے باعث اخبارات شائع نہیں ہوئے ہیں, اس لیے آج کے پروگرام آئینۂ صحافت میں ہم ایران کے بعض نیوز ویب سائٹس کی شہ سرخیاں شامل کر رہے ہیں. تو پہلے مہر نیوز کی بعض سرخیاں پیش خدمت ہیں. غزہ پر صہیونی رضیم کے وحشیانہ حملے جاری, فلسطینی شہدا کی تعداد 460 سے تجاوز کر گئی. مقبوضہ بیت المقدس میں نیتنیاہو کے خلاف زبردست مظاہرے. روسی وزیر خارجہ کی عراقچی کو نئے ایرانی سال کی آمد پر مبارکباد. سامعین, ایران کی فارسی نیوز کی شہ سرخیاں کچھ یوں ہیں. فلسطین کی مزاحمتی تحریک سرایا القدس کے ترجمان ابو حمزہ غاصب اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے, فلسطینی ذرائع. یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ السری نے اعلان کیا ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پر چوتھا حملہ کیا گیا ہے. سامعین, اب آپ پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پہلے اخبار جنگ کی بعض سرخیاں پیش خدمت ہیں. پاکستان کو نرم نہیں سخت گیر ریاست بنائیں، ملکی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، ہم گورنرز کے خلا کو کب تک فوج اور شہدا کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ آرمی چیف۔ غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی حملوں کے خلاف امریکہ میں ٹائمز اسکوائر پر احتجاج۔ برطانیہ کی پاکستانی ایئر لائنز پر عائد پابندی کل ہٹانے کی امید۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی بعض سرخیاں اس طرح ہیں: امریکہ اسرائیل کو ہتھیار بھیجنا بند کرے، خاتون رکن کانگریس کا مطالبہ۔ طالبان کے زیر اقتدار صحافیوں پر سختیاں، سینسرشپ اور گرفتاریاں بڑھ گئیں۔ اسرائیل نے غزہ حملوں سے پہلے امریکہ کو آگاہ کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کے ادارے کا عنوان ہے غزہ پر قبضہ، امریکی سفارت خانے ہدف ہوں گے۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے کہ صدر ٹرمپ تاریخ کے طالب علم نہیں بلکہ کسی اکھاڑے کے پہلوان معلوم ہوتے ہیں، شاید اسی لیے انہیں مسلمانوں کی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ بدر سے کربلا تک، یرموک سے بیت المقدس تک، صلیبیوں کے خلاف جنگ سے جہاد افغانستان تک، سومنات سے غزنی تک، ناٹو کی شکست سے سوویت یونین کی تحلیل تک، بابری مسجد سے مسجد اقصی تک اور مقبوضہ کشمیر سے مقبوضہ فلسطین تک کی تاریخ کا اگر امریکی صدر مطالعہ کر چکے ہوتے تو آج ارض فلسطین سے اہل غزہ کو نکال دینے کی بہکی بہکی باتیں نہ کرتے۔ البتہ اگر صدر ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ آج کے مسلم حکمران اور جرنیل ان کی جارحیت، دہشت گردی اور سینہ زوری کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو ممکن ہے یہ بات درست ہو۔ امت بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ مسلم حکمرانوں میں اب شاہ فیصل، امام خمینی، صدام حسین اور ملا عمر جیسا کوئی نہیں رہا ہے، جبکہ محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، سلطان محمد غزنوی، ٹیپو سلطان اور جنرل ضیاء الحق جیسا کوئی سپہ سالار بھی باقی نہیں بچا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لیں، کیونکہ کمانڈر اور قیادت کا وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہنا ایک فطری عمل ہے جس کا تعلق زندگی اور منصب سے ہوتا ہے جو ہمیشہ عارضی رہے ہیں۔ اصل بات قوم کا زندہ رہنا ہے، جبکہ الحمدللہ قوم کی کوک ابھی ہری بھری ہے۔ شیخ احمد یاسین، یاسر عرفات، اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سنوار اور سید حسن نصر اللہ جیسے کتنے ہی عظیم مسلم رہنما اور مجاہدین ہیں کہ جن کے نقش پا جہاد کے راستوں پر مشعلیں جلائے کھڑے ہیں۔ شہداء اسلام کا خون مقبوضہ کشمیر سے مقبوضہ فلسطین تک جہاد بھی، معاف کیجیے گا، جہاں بھی اگر وہاں پر چراغ جل اٹھے کہ جن کی روشنی میں بابری مسجد کا ملبہ اور بیت المقدس کا گنبد خضرا صاف دکھائی دینے لگے، اور سجدہ گاہ ہے اس کے دروازے پر خلیفہ دوم کے دستک کی آواز اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی یلغار کی آوازیں آج بھی اہل فلسطین کو سنائی دے رہی ہیں۔ یہ امت کی امانت ہے اور شہداء اسلام کی آرام گاہ، انبیاء علیہم السلام کی سرزمین اور آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہے جس پر کوئی ڈیل یا سودے بازی نہیں ہوگی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دجالی ریاست اسرائیل اس مقدس سرزمین پر یہود و نصارہ کا ایک ناجائز قبضہ اور ناپاک وجود ہے جس کو ہر صورت ختم کیا جانا چاہیے۔ لہذا صدر ٹرمپ اگر اہل غزہ سے زبردستی ان کا وطن چھین کر بزور طاقت غزہ کی پٹی کو ہانگ کانگ اور بیروت جیسے عیاشی کے مرکز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ان کی شیطانی سوچ ایسا سوچ سکتی ہے مگر عملاً ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مسلم حکمرانوں اور مسلم جرنیلوں کی بزدلی اور ضمیر فروشی سے امت مسلمہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں موجود 2.5 ارب مسلمان اپنا فیصلہ خود کریں گے، جبکہ اس یقینی فیصلے کی ریڈ لائن بھی ہم ابھی سے صدر ٹرمپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، تاکہ کل وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ مجھے خبر نہیں تھی۔ خبر یہ ہے کہ اگر اہل غزہ کو سرزمین فلسطین سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو اس کے بدلے میں مسلم ممالک میں موجود تمام امریکی سفارت خانے ہدف ہوں گے۔ تمام عالم اسلام میں کوئی امریکی سفارت خانہ اس حالت میں نہیں بچے گا کہ اس پر امریکہ کا جھنڈا لہرا سکے۔ بہرحال یہ اختیار اب ٹرمپ صدر کا ہے کہ وہ جو فیصلہ اور راستہ اختیار کریں۔ اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، اب ہندوستانی اخبارات میں پیش روزنامہ اردو ٹائمز کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ رمضان میں اسرائیل کا غزہ پر وحشیانہ حملہ جاری، خواتین اور بچوں سمیت 413 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ ناگپور تشدد، 50 سے زیادہ افراد گرفتار، حالات قابو میں۔ بی جے پی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے سنبھل اور اورنگزیب جیسے مسائل اٹھاتی ہے، اکھلیش یادو۔ کولہاپور میں زبردست احتجاج، 10,000 سے زیادہ افراد نے شیواجی یونیورسٹی کے نام کی تبدیلی اور اورنگزیب کے مقبرے کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ منی پور فسادات کے متاثرین کے حق میں بڑا قدم، سپریم کورٹ کے 6 جج ریلیف کیمپوں کا دورہ کریں گے۔ ناگپور میں مسلمانوں کی ایک طرفہ گرفتاری افسوسناک ہے، جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حلیم قاسمی۔ ادھو ٹھاکرے نے مودی سے ملاقات کی ہے۔ تو اسی کے ساتھ سامعین، پروگرام یہاں پر ختم ہوا۔
سامعین، ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، مناجات اور راز و نیاز دنیا کی بہت سی بیماریوں اور علاج اور خدا کی نظر رحمت کا باعث ہے۔ اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے، اور جب ایسا ہو تو خدا بھی اپنے اس بندے کو مایوس نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو۔ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کبھی کوئی مومن خوف خدا سے گریہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں یا سمندر کے قدروں سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس میں آپ نے آیت قرآن کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اپنے کرتوتوں کی جزا میں کم ہنسو اور زیادہ رو۔ جی ہاں سامعین، 19ویں ماہ مبارک رمضان کی شب نزدیک ہے۔ ہمیں خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان شبوں میں ہمارے تمام ظاہری و پوشیدہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رحمت خدا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت و غفران ہم پر نازل فرمائے۔ وقت ہوا ہے ایران کی تیل کی صنعت کو قومی آئے جانے کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کا۔
عزیز سامعین، 29 اس فند کا دن ایران میں تیل کو قومیائے جانے کا دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں 29 اسفان مطابق 20 مارچ سن 1951 کی تاریخ ہمیشہ ملت ایران کے ذہنوں میں زندہ رہے گی کہ جس دن ایران کے تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کا بل پارلیمنٹ میں منظور کر لیا گیا۔ یہ دن کس اہمیت کا حامل ہے اور کیوں ایران کی پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ ایران کے قومی کیلنڈر میں درج ہوا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں گزشتہ برسوں میں ایران کی تیل کی صنعت اور ایران کے تیل کے معاہدوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایران میں تیل کے مسئلے کا آغاز ایک صدی قبل سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس زمانے سے کہ جب ایران میں پہلا تیل کا کنواں کھودا گیا اور مغربی لٹیروں نے ایران میں قدم رکھا۔ یہ عناصر ملت ایران کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے اور تیل کی دولت کی لوٹ کھسوٹ کے لیے ایران میں داخل ہوئے۔ اسی سبب سے ان کو ایران سے باہر نکالنا یا ان کو اس کام سے باز رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حکومت ایران نے 1870 میں ایران میں تیل کے ذخائر کی دریافت کے ساتھ ہی بورون جولس رویٹر کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا کہ جس کی روس سے جولس رویٹر نامی اس برطانوی شخص کو 70 تک ایران کے تیل کے ذخائر سے استفادے کا حق سونپ دیا گیا۔ معاہدے کی 11ویں شق میں کوئلے، تانبے، سیسے اور لوہے کے زمرے میں تیل جیسی قیمتی شے کو بھی شامل کر دیا گیا۔ 32 بعد یعنی 1902 میں ایک اور معاہدے پر حکومت ایران نے دستخط کیے جس کے مطابق ایران کے شمال کے 5 علاقوں کے علاوہ پورے ایران میں تیل کے ذخائر کی دریافت، تیل نکالنے، تیل سے استفادے اور تیل بیچنے کے کام کی ذمہ داری ایک اور برطانوی شخص ولیم ناکسی دورسی کو سونپ دی گئی۔ اس معاہدے میں تیل کی پیداوار کا تقریباً 16% حصہ ایران کا تھا جو کہ رائلٹی کے طور پر ایران کو دیا جاتا تھا، لیکن برطانوی اس مختصر حصے کو بھی ایران کو دینے پر تیار نہیں تھے۔ برطانیہ اور ایران کی تیل کی کمپنیوں کی سرگرمیوں کے آغاز کے ساتھ ہی ہمیشہ ان کے درمیان خالص منافع کے حساب کتاب اور رائلٹی کے مسئلے پر کشمکش رہا کرتی تھی۔ اس قسم کے مسلط کیے جانے والے معاہدوں کا ایران کی تاریخ میں ریکارڈ بہت زیادہ ہے کہ جو ایران کی اہم ترین ثروت یعنی تیل کے حوالے سے قابل غور ہے۔ اس قسم کے معاہدے مسلط کیے جانے کی ایک اہم وجہ اس وقت کے ایرانی حکام میں خود مختاری کا فقدان اور ان کا کمزور موقف اور ملت ایران کے حق میں کی جانے والی ان حکام کی خیانتیں تھیں۔ اس طرح کے شرمناک معاہدوں میں سے ایک معاہدہ جس پر 1933 میں دستخط کیے گئے اور جو گس گلشایان سے معروف ہے، اس معاہدے کے خلاف معاشرے کی باخبر اور ممتاز شخصیات خاص طور پر آیت اللہ کاشانی نے پارلیمنٹ میں شدید احتجاج کیا۔ آیت اللہ کاشانی نے ان حساس حالات میں حکومت کے خلاف قیام کیا اور ان دنوں ملک میں موجود گھٹن کے ماحول اور اس وقت کی پارلیمنٹ کے بلوں کے غیر معتبر ہونے اور دیگر کمپنیوں کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے بارے میں اقوام متحدہ کو ایک خط لکھا۔ انہوں نے بعض دیگر پارلیمانی نمائندوں کے ساتھ مل کر برطانیہ کی تیل کمپنی کے اقدامات کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے برطانیہ کے تیل کی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ برطانوی حکومت کے کہنے پر شاہ ایران نے آیت اللہ کاشانی کو گرفتار کر لیا اور انہیں جلاوطن کر دیا، لیکن ان جارحانہ اقدامات کے باوجود آخر کار پارلیمنٹ میں تیل کو قومیائے جانے کا بل 20 مارچ 1951 میں منظور کر لیا گیا۔ پارلیمنٹ میں ایران کے تیل کو قومیائے جانے کے بل کی منظوری کے ساتھ ہی برطانیہ کی تیل کی کمپنی ایران سے بے دخل ہو گئی۔ اس طرح سے 29 اسفند 1329 مطابق 20 مارچ 1951 کا دن ایران میں تیل کی صنعت کے قومیائے جانے کے دن سے موسوم ہو گیا۔ تاکہ یہ دن ہمیشہ ذہنوں میں زندہ رہے۔ تیل کی صنعت کے قومیائے جانے کے بل کی منظوری کے ساتھ ہی طے یہ پایا تھا کہ اس بل پر عمل درآمد کے ساتھ ہی تیل کی دریافت، تیل نکالنے اور اس سے استفادے کے اقدامات حکومت کے اختیارات میں ہوں گے، لیکن ایران کے اس وقت کے وزیراعظم محمد مصدق کی جانب سے 1951 میں تیل کی صنعت کے قانون پر عمل درآمد کو حکومت کے پروگرام میں سر فہرست قرار دیے جانے کے بعد اس کے خلاف پروپگنڈوں اور سازشوں میں اضافہ ہو گیا، اور امریکہ برطانیہ نے مل کر 1953 میں مصدق کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کر دی۔ ایران کی قومی دولت یعنی تیل کی لوٹ کھسوٹ سے محروم ہونے کے بعد برطانیہ نے جو ایک زخم خوردہ سانپ کی مانند بل کھا رہا تھا، امریکہ اور شاہی دربار کے ساتھ مل کر 1953 میں ڈاکٹر محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کی خوشی اور حلاوت کو ایک تلخ اور ناگوار گھونٹ میں تبدیل کر دیا۔ 1953 میں ہونے والی بغاوت کا منصوبہ برطانیہ نے تیار کیا تھا۔ اس بغاوت کے بعد برٹش پیٹرولیم کمپنی، شیل پیٹرولیم این بی، گلف آئل کارپوریشن، موبائل آئل کارپوریشن، اسٹینڈرڈ آئل کمپنی نے ایران کے تیل کی دولت کی لوٹ کھسوٹ کے لیے ایک نیا کنسورشیم تشکیل دیا۔ تیل ایرانی معیشت کا ایک اور بنیادی ذریعہ شمار ہوتا ہے، اور اس حیاتی مادے کے صحیح استعمال کے ذریعے سے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حالات فراہم کیے جا سکتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ہدف ہے جسے ایران کی مزاحمتی معیشت کی اسٹریٹجی میں نہایت اہمیت حاصل ہے۔ تیل کی صنعت سے وابستگی کم کرنا ان ضروریات میں سے ہے کہ جس کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی نے مزاحمتی معیشت کے معیاروں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیل کے ساتھ اقتصاد کی وابستگی ہمارا 100 سالہ منحوس ورثہ ہے۔ آپ نے پابندیوں کا اسی زاویے سے جائزہ لیا اور ہمیشہ فرمایا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ تیل کی جگہ دیگر آمدنی والے ذرائع کو جاگزین کیا جائے۔ اس کے مطابق تیل کی فروخت کی روشوں میں تنوع پیدا کرنا، اسٹریٹجک ذخائر میں اضافہ اور تیل اور گیس کی پیداواری گنجائشوں میں توسیع، خاص طور پر مشترکہ آئل فیلڈز میں، اور اسی طرح پیٹرو کیمیکل کی مصنوعات میں اضافہ ایران کے تیل کی صنعت کی اسٹریٹجک پالیسیوں میں سے ہے۔ ایران دنیا میں تیل اور گیس کے عظیم ذخائر کا حامل ملک ہے، اور تیل کے ذخائر کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا ملک اور گیس کے ذخائر کے اعتبار سے پہلا ملک شمار ہوتا ہے۔ ایران اس وقت تیل اور گیس کی صنعت میں بہتری لانے میں کوشاں ہیں۔ چھٹے ترقیاتی منصوبے کی بنیاد پر تیل اور گیس کی ترقی کی شرح میں 9.3% اور پیٹرو کیمیکل میں 18% پیش گوئی کی گئی ہے۔ چھٹے ترقیاتی منصوبے کے مطابق تیل اور گیس کی پیداوار یومیہ 5.3 بیرل تک پہنچ جائے گی، اور اس مقدار میں سے گیس کنڈنسیٹ کے 10 لاکھ بیرل اور اسی طرح 2.3 ملین خام تیل کے بیرل ریفائنری سے مختص کیے جائیں گے، جس کے معنی یہ ہے کہ چھٹے ترقیاتی منصوبے کے اختتام پر 3.3 ملین بیرل تیل ملک میں ہی ریفائن ہوں گے۔ پیٹرو کیمیکل کی مصنوعات کی قیمت بھی اس وقت 18 ارب پہنچ چکی ہے، اور یہ رقم آئندہ 2 برسوں میں 22 ارب ڈالر اور چھٹے ترقیاتی منصوبے کے اختتام پر 41 ارب ڈالر ہو جائے گی، جو ایک بھاری اضافہ شمار ہوگا۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے گزشتہ سال دسمبر میں تہران میں 152 غیر ملکی کمپنیوں کے نمائندوں کے اجلاس میں تیل کی صنعت کے نئے معاہدوں اور وزارت پیٹرولیم کے مستقبل کے پروگراموں کو پیش کیا۔ اس اجلاس میں برطانیہ، ہالینڈ کی کمپنی شیل، فرانس کی کمپنی ٹوٹل، اٹلی کی کمپنی یعنی، ملیشیا کی پیٹروناس، روس کی لوک آئل اور چین کی CNPC کے نمائندے شریک تھے۔ تیل کے کنووں کی دریافت میں اضافہ، ملک میں تیل اور گیس کی پیداواری گنجائشوں کو بڑھانا، تیل کی صنعتی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے پرائیویٹ ایرانی کمپنیوں کی گنجائشوں کو تقویت پہنچانا، وہ اہم مسائل ہیں جن کا ذکر ایران کے تیل کی نئی قراردادوں میں کیا گیا ہے۔ تیل اور گیس کی پیداواری گنجائش میں اضافے کے لیے آمادہ فیلڈز کی دریافت کی ضرورت ہے، ساتھ ہی کسی بھی ترقیاتی کام کے لیے دنیا کی نئی ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس بنا پر اس صنعت میں فروغ کے لیے ایران کی وزارت پیٹرولیم کا ایک مقصد غیر ملکی سرمایہ جذب کرنا ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم کے بقول تیل کی صنعت میں 40 ارب ڈالر کی سالانہ سرمایہ کاری چھٹے ترقیاتی منصوبے کے اہم اہداف میں سے ہے، تاکہ جنوبی پارس کی گیس فیلڈ اور مغربی کارون کی مشترکہ آئل فیلڈ سے ایران کے استفادے کی شرح پڑوسی ملکوں کے ساتھ متوازن ہو جائے۔ تیل کے معاہدوں کے لیے ایران کے نئے منصوبوں میں ایران کے پرائیویٹ سیکٹر کی مشارکت کو ضروری طور پر مد نظر قرار دیا گیا ہے۔ تیل کی صنعت کے ماضی اور اس صنعت کی ترقی کے منصوبوں پر نظر ڈالنے سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر جب بھی تیل اور گیس کی معیشت کے فروغ کی بات آتی ہے تو اس وقت تیل کی صنعت کے دنیا کی بڑی کمپنیوں سے وابستہ ہونے کا ذکر آتا ہے۔ یہ وابستگی ہمیشہ تیل کی صنعت کی بنیادی ڈھانچے کے لیے ایک کمزور پہلو رہا ہے۔ اس وقت تیل کے نئے معاہدوں کے لیے ایران کے نئے منصوبے میں اس کمزور پہلو سے دوری اختیار کرنے اور معیشت کے دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے تیل کی آمدنی سے استفادے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ان دنوں ایران کے تیل کی صنعت مزاحمتی معیشت کے دائرے میں پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہے۔ اس سلسلے میں تیل اور گیس کی صنعت کے اصلی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے 134 ارب ڈالر اور اسی طرح اس سے متعلقہ صنعتوں میں سرمایہ کاری کے لیے 70 ارب ڈالر مد نظر قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی تیل کی صنعت میں فروغ ایرانی اور مقامی ماہرین کی صلاحیتوں سے انجام پانے پر زور دیا گیا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، حملوں کی نئی لہر میں 2 دن میں 460 سے زیادہ شہید۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اعلان اور صہیونی حکومت اور اس کے حامی امریکہ سے نفرت کا اعلان کیا جائے، حماس کی اپیل۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان میں ترقی اور پائیدار امن پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ اور امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں وسیع مظاہرے، غزہ پر حملے دوبارہ شروع کیے جانے کی مخالفت اور جنگ بندی کا مطالبہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ فلسطینی ذرائع نے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملے جاری رہنے اور شہدا کی تعداد 460 سے زیادہ ہو جانے کی خبر دی ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی سما کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے ہیلی کاپٹروں نے مرکزی غزہ میں البریج کیمپ اور جہرالدک دیہات پر بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مشرقی شہر غزہ میں واقع حیوش شجاعیہ کے المنتار روڈ اور النصرات کیمپ میں ایک گھر کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے حملوں کی نئی لہر میں فلسطینی شہدا کی تعداد 460 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ شہری دفاع کے ایک کارکن بھی غزہ کے اسبرا علاقے میں اپنے گھر پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں اب تک فلسطینی شہری دفاع کی کمیٹی کے 103 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے شمالی اور جنوبی غزہ کو ملانے والی صلاح الدین روڈ کو بھی بند کر دیا ہے۔ دریں اسنا اسرائیلی ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے منگل کی رات غزہ پٹی میں 20 مقامات پر بمباری کی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں غزہ کے عوام کے خلاف غاصبانہ جارحیت اور نسل کشی کی جنگ دوبارہ شروع کرنے کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یکجہتی کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس نے اس بیان میں کہا ہے کہ ہم غاصب فاشسٹ حکومت کی طرف سے غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف صفاکانہ جارحیت اور نسل کشی کی جنگ کے دوبارہ شروع ہو جانے کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم پوری عرب اور مسلم امہ نیز دنیا کے حریت پسندوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر ممکنہ صورت میں فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں اور غزہ کے خلاف جارحیت بند کرنے کے لیے دباؤ بڑھا دیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم پوری عرب اور اسلامی برادری نیز دنیا بھر کے آزاد منش لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صہیونی حکومت کی جارحیت کے خلاف آواز بلند کریں، مظاہرے کریں، ریلیاں نکالیں اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور امریکہ کی جانب سے تل ابیب کی حمایت کی مذمت کریں۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور مستقل مندوب نے انسانی حقوق سے بعض مغربی ملکوں کے غلط فائدہ اٹھانے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ممالک انسانی حقوق کے بنیادی مسائل من جملہ فلسطین کے بحران کو نظر انداز کر کے ایران کے خلاف انسانی حقوق کے مسئلے کو بھی سیاسی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر علی بحرینی نے ایران کے تعلق سے انسانی حقوق کے خصوصی رپورٹر اور فیکٹ فائنڈنگ مشن کے موضوع پر انسانی حقوق کونسل کی نشست سے خطاب میں مغرب پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مضحکہ خیز نمائش اس وقت اور توہین آمیز ہو جاتی ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اصلی بانی جرمنی اور برطانیہ ہیں، جن کا اپنا ماضی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے بہت تاریک ہے۔ علی بحرینی نے کہا کہ گزشتہ 19 مہینے میں جب فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے جرائم اوج پر تھے، ان دونوں ملکوں نے نہ صرف یہ کہ ان جرائم کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا بلکہ صہیونی حکومت کی مالی، فوجی اور سیاسی مدد کی، بنابراین اس تعلق سے وہ جواب دہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممالک یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیاں لگا کر ایرانی عوام کی اپنے معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق تک دسترسی میں رکاوٹ بنے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل کر کے ایران کی موجودہ اور آئندہ نسل کے ترقی کے حق کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ ان ملکوں نے ایران کے خلاف قرارداد پیش کرنے میں اپنے ریاکارانہ طرز عمل سے انسانی حقوق کے دفاع کے حوالے سے اپنی عدم صداقت اور بے اعتمادی ثابت کر دی ہے، بنابراین انہیں دوسرے ملکوں میں انسانی حقوق کی بحث میں شریک ہونے کا قانونی حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کثیر جہتی سسٹم کا سخت حامی اور مدافع ہے اور انسانی حقوق کی حمایت نیز ترویج کے سلسلے میں اپنے پابند عہد ہونے کو ثابت کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی اتھارٹی کے سفیر ریاض منصور نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے داخلی سیاسی معاملات کی بنا پر غزہ جنگ بندی معاہدے کو یہ کہتے ہوئے ختم کر دیا کہ زندگی موت پر جیت رہی ہے، یہاں تک کہ اسرائیل جنگ بندی معاہدے سے دستبردار ہو گیا۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی اتھارٹی کے سفیر ریاض منصور نے فلسطین کی صورتحال کے بارے میں منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کا بہانہ تراشنے کے لیے کوئی یک طرفہ، خود غرضانہ اور غیر ذمہ دارانہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ فلسطینی عہدیدار نے مزید کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے قیدیوں کی رہائی کو ترجیح دی ہے، جبکہ ظاہر ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو اپنی سیاسی بقا کی فکر قیدیوں کی بقا کی فکر سے کہیں زیادہ ہے۔ ریاض منصور نے مزید کہا کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کو زبردستی بے دخل کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلسطینی سفیر نے مزید کہا کہ اسرائیل کو غزہ میں آبادیاتی یا جغرافیائی تبدیلی سے بھی روکا گیا ہے، لیکن یہ اسرائیل کی جنگ کے بنیادی مقاصد ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے اسرائیل کے لیے واشنگٹن کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے غزہ کی پٹی پر تل ابیب کے حملوں کے نئے دور کا جواز پیش کیا اور کہا کہ گیند حماس کے کورٹ میں ہے اور اس نے حماس کو جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کا ذمہ دار قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب ڈوروتھی شی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے حملوں کی ذمہ داری صرف اور صرف حماس پر ہے اور امریکہ اگلے اقدامات میں بھی اسرائیل کا ساتھ دے گا۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت شروع ہونے کے خلاف دنیا کے مختلف ملکوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنان میں فلسطینی کیمپوں میں رہنے والوں نے غزہ کی پٹی میں بچوں، عورتوں اور مردوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت، فلسطین کے مظلوم عوام اور فلسطینی مزاحمت کی حمایت اور عرب اور بین الاقوامی خاموشی کی مذمت میں مظاہرے کیے۔ مظاہرے کے دوران لبنانی اور فلسطینی رہنماؤں نے اپنی تقریروں میں امریکی ٹرمپ انتظامیہ کی حمایت میں صہیونی حکومت کے جرائم اور فلسطینی عوام کے قتل عام کے حوالے سے اقوام متحدہ اور عرب ممالک کی بے حسی کی مذمت کی۔ دوسری جانب سینکڑوں امریکیوں نے بھی وائٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہو کر غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے دوبارہ حملے شروع کیے جانے کی مذمت کی اور صہیونی حکومت کو اپنے ملک کی فوجی امداد بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے فلسطینی عوام کی حمایت میں نعرے لگائے اور اسرائیل کو امریکی فوجی امداد بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی مظاہرین، جن میں بہت سے سر پر فلسطینی اسکارف پہنے ہوئے اور فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے تھے، نعرے لگا رہے تھے کہ امریکہ اسرائیلی حکومت پر ہتھیاروں کی پابندی عائد کرے۔ مظاہرین نے غاصب صہیونی حکومت کے قبضے کے خاتمے پر بھی زور دیا۔ ادھر جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بھی عوام فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے جمع ہوئے اور غزہ کی پٹی میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حکومت کے وحشیانہ حملے دوبارہ شروع کرنے کے خلاف احتجاج کیا اور ان حملوں کے خاتمے اور خطے میں جنگ بندی کے دوبارہ قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے، جن میں جاپانی شہریوں کے ساتھ ساتھ ٹوکیو میں مقیم غیر ملکی بھی شامل تھے، غزہ کی پٹی میں تشدد کے خاتمے اور غزہ میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کی مداخلت کا مطالبہ کیا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک ہنگامی اجلاس میں روس کے ایک سینئر اہلکار نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف حملے فوری طور پر بند کرے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نائب مستقل مندوب دیمیتری پولیانسکی نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیلی حکام سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر اپنے حملے بند کریں اور انسان دوستانہ اقدامات کے خلاف عائد پابندیاں اٹھا لیں۔ روسی سفارتکار نے مشرق وسطی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں انسانی بحران ناقابل برداشت حد تک پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیلی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کریں اور فلسطینی عوام تک انسانی امداد کی ترسیل کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔ پولیانسکی نے زور دے کر کہا کہ روس اسرائیلی حکومت کے اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہے اور اسے غزہ کی پٹی میں 20 لاکھ فلسطینیوں کے مصائب و آلام کے خاتمے میں ایک اہم رکاوٹ سمجھتا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی ورک اینڈ ریلیف ایجنسی انروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے حملے دوبارہ شروع ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غزہ پٹی میں دوبارہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ فلپ لازارینی نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ ہم نے ایک بار پھر غزہ میں اسرائیل کی شدید بمباری کے نتیجے میں بچوں سمیت عام شہریوں کے قتل کے وحشت ناک مناظر دیکھے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ جنگ شروع کر کے جہنم کا دروازہ کھولنے سے صرف مایوسی پیدا ہوگی، کہا کہ غزہ میں دوبارہ جنگ بندی ایک ضروری امر ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوترش نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ عالمی برادری غزہ میں اپنے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹے گی، کہا کہ غزہ کے فلسطینی ناقابل برداشت تکلیف میں ہیں کیونکہ اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پر چوتھی بار حملہ کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ہیری ایس ٹرومن کو بدھ کے روز چوتھی بار نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ تین دن میں یہ چوتھی بار ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور دیگر جنگی جہازوں کو انصار اللہ کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جنرل یحییٰ سری نے مزید کہا کہ یمنی مسلح افواج نے بحیرہ احمر میں امریکی افواج کی نقل و حرکت اور یمن پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کی تیاریوں کا پتہ لگایا تھا، جس کے بعد ایک مشترکہ فوجی آپریشن کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ انصار اللہ کے مجاہدین نے کروز میزائل اور ڈرون طیاروں کے ذریعے امریکی بحری بیڑے پر حملہ کیا اور یہ گزشتہ تین دن میں ہیری ایس ٹرومین پر چوتھا حملہ تھا۔ یحییٰ سری نے زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکی جارحیت یمنی قوم اور مجاہدین کو فلسطینی عوام کے سلسلے میں اس کی دینی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داریوں سے نہیں روک سکتی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جب تک غزہ پر وحشیانہ حملے بند اور محاصرہ ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک مسلح افواج صہیونی حکومت کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان میں ترقی اور پائیدار امن پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ کوئٹہ میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کے زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اجلاس کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا کہ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے، دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال واضح ہے، ریاست کو رہنا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے، لہذا انسداد دہشت گردی ونگ کو جدید اسلحہ فراہم کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے حکام کے درمیان فلیگ میٹنگ کامیاب ہونے کے بعد پاک افغان تورخم تجارتی گزرگاہ 26 دن کے بعد بدھ کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی، جبکہ تورخم کراسنگ پوائنٹ پر سرکاری عملہ تعینات کر دیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ تورخم تجارتی گزرگاہ سے دو طرفہ تجارت شروع ہو گئی۔ تجارتی سامان لے کر کارگو گاڑیاں افغانستان میں داخل ہونی شروع ہو گئیں۔ ذرائع نے بتایا کہ افغانستان سے بھی کارگو گاڑیاں پاکستان میں داخل ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ واضح رہے کہ 21 فروری کو پاکستانی اور افغان سیکورٹی فورسز کے درمیان سرحد کے دونوں طرف تعمیراتی سرگرمیوں پر اختلافات پیدا ہونے کے بعد تورخم بارڈر کراسنگ کے ذریعے لوگوں کی سرحد پار نقل و حرکت اچانک معطل کر دی گئی تھی۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں دوبارہ فساد شروع ہو جانے کی خبر ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق منی پور کے چوراچند پور میں دو مختلف نسلی گروہوں کے درمیان جھڑپ میں ایک شخص کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ منگل کی رات جھڑپیں شروع ہوئیں اور دونوں گروہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کی۔ اس کے ساتھ ہی مختلف مقامات پر توڑ پھوڑ اور تخریبی کارروائیوں کی رپورٹیں بھی ملی ہیں۔ گزشتہ سال جون سے خلا میں پھنسے ہوئے دو خلاباز بحفاظت زمین پر واپس پہنچ گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق 58 سالہ سنیتا ولیمز اور 62 سالہ بچ ولمور 8 دن کے لیے خلا میں گئے تھے، لیکن اسٹار لائنز خلائی جہاز میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے دونوں خلا میں پھنس گئے تھے۔ دونوں خلابازوں کو 9.5 مہینے کے بعد ناسا کے ایک خلائی جہاز کے ذریعے واپس زمین پر لایا گیا۔ ناسا کے مطابق ان دونوں خلابازوں کو واپس لانے کے لیے 4 خلابازوں کو خلائی اسٹیشن ISS بھیجا گیا جہاں وہ پھنسے ہوئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ حاضر ہے اور اس پر آپ ہماری علاقائی اور دنیا بھر سے جو تازہ ترین خبریں ہوتی ہیں وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں
سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم